السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کا حصہ ہیں، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے تصدیق۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ۔
داعش کا افغان صوبے ننگرہار میں اپنے پروپیگنڈے کی تشہیر کے لیے ایف ایم ریڈیو کا استعمال۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، لیبیا کی حریف حکومتوں کے درمیان موراکو میں ایک امن معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آئندہ امریکی انتخابات میں کون صدر بنتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے تائیوان کو 1.83 بلین ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کے فیصلے پر چین نے سرکاری طور پر احتجاج کیا ہے، اور امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کرد لیڈروں سے بات کرنے کے لیے شمالی عراق پہنچے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے سعودی عرب کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے اتحاد میں شمولیت کی تصدیق کر دی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس اتحاد کا حصہ ہیں اور ہم اس کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی طرف سے اعلان کردہ 34 اسلامی ممالک پر مشتمل فوجی اتحاد کا حصہ ہے۔
سو اے کوسچن واز آسکڈ ویدر وی آر پارٹ آف دی الائنس اور ناٹ۔ یس وی ہیو، وی آر پارٹ آف اٹ، وی ہیو ڈیسائیڈڈ، وی ہیو ویلکمڈ اٹ۔
جمعرات کو ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ ہاں، ہم اس اتحاد کا حصہ ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم نے اس اتحاد کو خوش آمدید کہا ہے۔
اونلی تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیسائیڈڈ از دی ایکسٹینٹ آف آر پارٹیسپیشن ان ویریس ایکٹیویٹیز آف
لیکن قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں اور صرف اس چیز کا تعین کیا جانا باقی ہے کہ اس فوجی اتحاد کی مختلف سرگرمیوں میں پاکستان کس حد تک حصہ لے سکتا ہے۔ تاہم وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس سوال کی وضاحت نہیں کی کہ سعودی عرب کی طرف سے فوجی اتحاد کے اعلان سے قبل اس سلسلے میں پاکستان سے کس سطح پر رابطہ یا مشاورت کی گئی۔ رواں ہفتے سعودی عرب کی طرف سے 34 اسلامی ممالک پر مشتمل اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس میں پاکستان کا نام بھی شامل تھا۔ قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ کیونکہ یہ فوجی اتحاد دہشت گردی کے خلاف ہے، اس لیے پاکستان کی طرف سے اس کے قیام کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔
ہماری اسٹیٹمنٹ میں شروع میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف، چاہے ریجنل لیول پہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہو، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ریجن کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم ان ایفرٹس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ الائنس جو بنا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بنا ہے، اس لیے ہم جو ہے ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے۔
واضح رہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اعلان کردہ فوجی اتحاد میں 3 اسلامی ممالک، شام، عراق اور ایران اس میں شامل نہیں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان سے جب اسلامی ممالک اتحاد میں 3 اہم ملکوں کی عدم شمولیت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
کوئی ملک اگر اس میں شامل نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا، یہ ان ممالک کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔
تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بہتر ہوگا کہ پاکستان اس معاملے پر پارلیمان کو اعتماد میں لے۔
فورن پالیسی سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے، الٹیمیٹلی پرابلمز نکل سکتی ہیں، کیونکہ اس کا پورا روڈ میپ ایک سامنے ہونا چاہیے کہ یہ کولیشن بنی کس لیے ہے اور اس میں باقی نیشنز جو ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور کیسے آپریٹ ہوگا۔ اور پھر ملک کی فورن پالیسی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس طرح یمن کے معاملے میں ہوئی تھی۔
واضح ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کے آغاز کے بعد سعودی حکومت کی طرف سے پاکستان سے فوجیں بھیجنے کا کہا گیا تھا۔ اس معاملے پر پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں ہونے والی طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان یمن کے تنازع کے سفارتی حل کا حامی ہے اور اس ضمن میں کردار بھی ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن اس جنگ میں براہ راست شامل ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تاہم اسلام آباد نے سعودی عرب کو یقین دلایا تھا کہ سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کو درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان بھرپور تعاون کرے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ملک ہے اور ہمارے جوہری پروگرام کا مقصد اپنے ملک کا دفاع ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے اور اس کا جوہری پروگرام ایک خاص تناظر اور اپنے تحفظ کے لیے ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں کہی جس میں امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ کی طرف سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ کمیٹی کے سربراہ ایڈرائس کا کہنا تھا کہ پاکستان سب سے زیادہ جوہری ہتھیار رکھنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اس کے چھوٹے جوہری ہتھیار اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل زیادہ تشویش کا باعث ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
وی ہیو اسپوکن اباؤٹ دس ایشو نمبر آف ٹائمز۔ پاکستان از اے ریسپانسیبل نیوکلیئر ویپن سٹیٹ۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر متعدد بار بات کر چکے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے، ہمارا جوہری پروگرام ایک خاص تناظر میں ہے، ہم کم سے کم دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے عزم پر قائم ہیں اور یہ پروگرام ہمارے اپنے تحفظ کے لیے ہے۔ ان کے بقول جب پاکستان اور امریکہ کے وفود ملتے ہیں تو وہ دیگر امور کے علاوہ اس معاملے پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ چند ماہ قبل ہی دو بین الاقوامی تحقیقی اداروں نے ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان ہر سال 20 جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے اور اگر اسی رفتار سے یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک دہائی میں پاکستان سب سے زیادہ جوہری بم رکھنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن جائے گا۔ تاہم اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان نے تیزی سے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا تھا۔ پاکستان کا روایتی حریف اور پڑوسی ملک بھارت بھی جوہری ریاست ہے، دونوں ملک ان ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر کاربند ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ کی ہونے والی سماعت کے دوران افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن بھی موجود تھے، جنہوں نے اوباما انتظامیہ کا اس ضمن میں نقطۂ نظر پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس کے جوہری ہتھیاروں اور دیگر سلامتی کے معاملات پر کھل کے بات چیت کرتا رہا ہے۔ کمیٹی کے رکن بریڈ چیئرمین نے سفیر آلسن سے کہا کہ وہ پاکستانی حکام کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ پاکستان کو ایک سچے شراکت دار کے طور پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر ان کے بقول کانگریس میں بعض لوگ اس ملک کے لیے تمام امریکی امداد کو ختم کرنے کے لیے زور دے سکتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی آلسن نے کہا کہ وہ یہ تحفظات پہنچا دیں گے، لیکن ان کے بقول اوباما انتظامیہ کا ماننا ہے کہ پاکستان کو معاونت کی فراہمی جاری رکھنا امریکہ کے بہترین مفاد میں ہے کیونکہ یہ ملک انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کر رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کوششوں کو امریکہ سمیت دیگر ملک بھی سراہتے ہیں، لیکن امریکی قانون سازوں کی طرف سے یہ تحفظات بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ تاہم پاکستانی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز کی جا رہی ہیں اور وہ اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور امریکہ کے دونوں سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ قانون سازوں نے پاکستان کے بڑھتے ہوئے جوہری ہتھیاروں پر یہ کہہ کر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ملک اب بھی دہشت گردوں کی آماجکا اور مذہبی انتہا پسندی کا ذریعہ ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
پاکستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن نے ایوانی نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور کو بدھ کے روز بتایا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس کے جوہری ہتھیاروں اور سلامتی کے دیگر معاملات پر کل کر اور تفصیل میں بات چیت کرتا رہا ہے۔ رچرڈ آلسن کے الفاظ،
Pakistan has taken a lot of steps over the last years to tighten up its control of nuclear security. They're well aware of their responsibilities.
جوہری ہتھیار کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے گزشتہ برس پاکستان نے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں اور وہ ان ہتھیاروں کے تحفظ سے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہے۔ اور میرے خیال میں یہ اقدامات خصوصی طور پر اندرونی ملک لاحق خطرات کو سامنے رکھ کر اٹھائے گئے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ آلسن کے۔ بعض امریکی قانون ساز 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دی جانے والی اربوں ڈالر کی فوجی اور اقتصادی امداد میں کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اب بھی دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کر رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان جلد ہی سول اور فوجی ایجنسیوں کے درمیان انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے لیے ایک مشترکہ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ قائم کرے گا۔ یہ بات وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج جمعرات کو قومی اسمبلی میں وزارت داخلہ کی کارکردگی پر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہی۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم اس کارروائی کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ سول اور فوجی انٹیلیجنس اداروں کے درمیان خفیہ معلومات کے تبادلے کے لیے جلد ایک مشترکہ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ قائم کیا جائے گا۔ جمعرات کو قومی اسمبلی میں گزشتہ 2 سال کے دوران اپنی وزارت کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خفیہ معلومات کے مشترکہ مرکز کے قیام کے لیے کام شروع کیا جا چکا ہے۔
جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ، وہ ایک ہمارا بہت ایک خواب تھا، انشاءاللہ تعالی اس پہ بہت جلد، بلکہ کام شروع ہو چکا ہے، پیسے آ چکے ہیں، بجٹ آ چکا ہے، اور آئندہ 2-3 مہینوں میں جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ول بی اے ریئلٹی۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران 900 سے زائد انٹیلیجنس معلومات سیکیورٹی اداروں اور صوبائی حکومتوں کو بھیجی گئیں، جن کی بنیاد پر آپریشنز کر کے دہشت گردی کے واقعات کو ہونے سے روک دیا گیا۔ ایک روز قبل پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ اس حملے میں 120 سے زائد بچوں سمیت لگ بھگ 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوششوں سے دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے، تاہم انہوں نے متنبہ کیا کہ دہشت گردی کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔
ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، وہ مارجنلائز ہو گئے ہیں، they have been made to run across the border، مگر ختم نہیں ہوئے، اور وہ ہر وقت ڈیسپریٹ ایکشنز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سو اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاملات ختم ہو گئے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں ہر وقت مترک رہنا ہے۔
رواں ہفتے ہی وزارت داخلہ کی طرف سے قومی اسمبلی کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں 285 مدرسے ایسے ہیں جنہیں بیرون ممالک سے مالی اعانت حاصل ہو رہی ہے۔ ان ممالک میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکہ، برطانیہ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق جن مدارس کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے 147 مدرسے پنجاب، 95 گلگت بلتستان، 30 بلوچستان، 12 خیبر پختونخوا اور 1 سندھ میں واقع ہے۔ تاہم وزارت داخلہ کی طرف سے ان مدارس کو ملنے والی رقوم کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کو بیرون ملک سے اور کس قسم کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ پشاور حملے کے بعد تشکیل دیے گئے انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل میں ایک نقطہ مدرسوں کی مالی اعانت کی نگرانی سے متعلق بھی ہے، تاہم اس پر ابھی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی جا سکی۔ اس سال امریکہ کے محکمہ خزانہ نے دہشت گرد تنظیموں کی مالی اعانت سے متعلق ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں جرائم پیشہ سرگرمیوں کے علاوہ خیراتی اداروں اور نجی عطیات کے ذریعے رقوم اکٹھی کرتی ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی عراق کے ایک اڈے پر داعش گروپ کے مارٹر حملے میں 2 عراقی فوجی ہلاک اور 4 ترک فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ مغربی میڈیا نے بتایا ہے کہ داعش جنگجوؤں نے موصل شہر کے نزدیک عراقی کیمپ پر راکٹ داغے ہیں اور ترک فوجیوں نے جواب میں توپخانے سے حملہ کیا۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو نے کہا،
maalesef bir eğitilen subaylı askerlerden Musullu Iraklı askerlerden bir subay
Davutoğlu کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے 2 عراقی فوجی تربیت لے رہے تھے، ان میں 1 فوجی اور 1 افسر تھا جو شہید ہو گئے۔ ہمارے 4 فوجی معمولی زخمی ہوئے، انہیں فوری طور پر علاج کے لیے ترکی لایا گیا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے چیف آف اسٹاف سے معاملے پر بات کی ہے اور معمول کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے داعش کے اڈوں کو تباہ کر دیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج جمعرات کے روز خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں کو نقد رقوم کی ترسیل روکنے کے لیے نئے اقدامات کرے گی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ سلامتی کونسل کے تمام 15 رکن ملکوں کے وزرائے خزانہ ایک قرارداد کے نفاذ کے لیے ملاقات کریں گے۔ قرارداد کے مسودے کا مقصد القاعدہ کے خلاف عائد پابندیوں کے دائرہ کار کو آئی ایس یعنی داعش تک پھیلاتے ہوئے انہیں مزید مضبوط بنانا اور انہیں توسیع دینا ہے۔ امریکی سفیر سمنتھا پار کا کہنا ہے کہ انہیں اس قرارداد کے منظور ہونے کی توقع ہے۔ سمنتھا پار کہتی ہیں کہ یہ قرارداد دنیا کے ملکوں سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ دہشت گرد گروپ کو رقوم کی ترسیل روکنے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کریں جو شام اور عراق کے بڑے علاقوں پر قبضہ جما چکا ہے اور اپنے دائرہ اختیار کو لیبیا تک توسیع دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کے صدر نے بین الاقوامی رپورٹروں کے ساتھ اپنی سالانہ نیوز کانفرنس میں روسی معیشت، دہشت گردی اور بین الاقوامی تعلقات سمیت وسیع موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ روسی معیشت پر بات کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ یہ بحران سے نکل آئی ہے اور مستحکم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں نے روس کو اپنے بجٹ کو اثر نو مرتب کرنے پر مجبور کیا۔ صدر پوٹن نے کہا پچھلے سال کے اختتام اور اس سال کے شروع میں ہمیں اپنے بجٹ سے متعلق اعداد و شمار کو دوبارہ ترتیب دینا پڑا کیونکہ تیل کی قیمتیں نصف رہ گئیں۔ یہ کمی کچھ فیصد کی نہیں تھی بلکہ یہ 100 امریکی ڈالر سے 50 امریکی ڈالر رہ گئی۔ ہم نے آئندہ سال کے لیے بجٹ $50 فی بیرل کے حساب سے مرتب کیا لیکن اب یہ $38 فی بیرل ہو گیا ہے۔ شام کے متعلق بات کرتے ہوئے صدر پوٹن نے کہا بے شک امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے شام کے سوال پر بات ہوئی ہے۔ ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے، ہم اپنے اصول پر قائم ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ شامی عوام کو تعین کرنا چاہیے کہ ان کا حکمراں کون ہوگا اور کس قانون کے تحت۔ اس مسئلے پر عمومی طور پر ہم امریکہ کے اقدامات کے ساتھ ہیں جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی تیاری شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا آئندہ صدر کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہم کام کرنے کو تیار ہیں۔ صدر پوٹین کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکی عوام کسے منتخب کرتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو ہمیشہ ہمارے ملکی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں کہ کون منتخب ہوا اور کون نہیں، ہم کبھی ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ یہ تھے صدر پوٹن کے الفاظ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اس سال چین نے اپنی ایک کنبے کے لیے ایک بچے کی پالیسی میں نرمی کر دی ہے جس نے کئی عشروں سے لاکھوں خاندانوں کو اپنے خاندان کو توسیع دینے سے روک رکھا تھا۔ ہانگ کانگ سے وائس آف امریکہ کی شینن وان سینت نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تولیدی صحت سے متعلق بیرونی صنعت اس امکان کے پیش نظر کہ بہت سے چینی باشندے مزید بچے پیدا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کس رد عمل کا اظہار کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
اکتوبر کے آخر میں چین کی حکومت نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور وہ تھا ایک کنبا ایک بچے کی اس پالیسی میں جو 35 سال پہلے نافذ کی گئی تھی پہلی بار نرمی کرنا۔ چین میں تمام شادی شدہ جوڑوں کو اب اپنے کنبے میں 2 بچوں کی اجازت مل گئی ہے اور تولیدی صحت سے متعلق صنعت سے منسلک بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ چین اب آئی وی ایف کے طریقوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن جائے گا۔ ان طریقوں کا تعلق پیچیدگیاں دور کر کے بچے کی پیدائش کو ممکن بنانا ہے۔ آسٹریلیا میں قائم موناش آئی وی ایف گروپ لمیٹڈ کے ایک ڈاکٹر اور پروفیسر لوک رومبارٹس کہتے ہیں
So I can imagine that people who actually have conceived one child when they were in their mid-30s
میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے بہت سال پہلے جب وہ 35 یا 36 سال کی عمر میں تھے ایک بچہ پیدا کیا تھا اور اب ان کی عمریں 45-46 سال کے لگ بھگ ہیں، اور اگرچہ ان کی ترجیح ہوگی کہ ان کا ایک بچہ ہو لیکن انہیں معلوم ہوگا کہ اب اس عمر میں یہ ممکن نہیں ہے۔ چین میں ان جوڑوں کو جو آئی وی ایف کلینکس کی مدد سے حمل ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بیوروکریسی کی جانب سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چین کی حکومت بار آوری کے جدید طریقوں اور بچے کی جنس کے انتخاب سے منع کرتی ہے۔ جوڑوں کو اس سلسلے میں اپنا علاج شروع کرانے سے پہلے بچے کی پیدائش کے لیے لائسنس حاصل کرنا اور اپنی شادی کا ثبوت فراہم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے چین کے پھیلتے ہوئے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ان افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو تولیدی صحت سے متعلق علاج کے لیے آسٹریلیا، تھائی لینڈ اور امریکہ جیسی جگہوں پر جا رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں واقع تولیدی صحت کے ایک کلینک سپیریئر اے آر ٹی میں بزنس ڈیولپمنٹ کے ایک عہدیدار جیمس مارشل کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال کے عرصے میں اس کلینک میں علاج کرانے والے چینی مریضوں کی تعداد تقریباً دوگنا ہو گئی ہے۔ ان کے الفاظ،
As a percentage of our total patients, I'd say it's risen from being about
جہاں تک ہمارے تمام مریضوں کی تعداد کے تناسب کا معاملہ ہے تو وہ 3 سال پہلے کے مقابلے میں بڑھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ 15% بڑھ گئی ہو اور وہ ہمارے کل مریضوں کی تعداد کا تقریباً 35% ہے۔ سپیریئر اے آر ٹی جیسے کلینکس اولاد کے خواہش مند چینیوں کو اپنی جانب متوجہ کرانے کے لیے اپنی خدمات میں تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ مارشل کہتے ہیں کہ سپیریئر اے آر ٹی نے مینڈرین زبان بولنے والے ملازم رکھ لیے ہیں۔ یہ چین میں بولی جانے والی ایک اہم زبان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کلینک کے بروشرز بھی مینڈرین میں شائع کر رہے ہیں اور چین میں واقع دوسرے ہسپتالوں کے تولیدی صحت کے کلینک سے الحاق قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے بیرونی ملکوں کے ہسپتال وسطی چین میں اس حوالے سے صحت کی دیکھ بھال کے محدود نظام کے باعث پیدا ہونے والے خلا کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں 2013 میں 5 لاکھ افراد کو وہاں موجود محض چند سو کلینکس میں جا کر بچے کی پیدائش کے سلسلے میں آئی وی ایف کے ذریعے علاج کرانا پڑا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اسی سال کے دوران امریکہ میں آئی وی ایف علاج کرانے والوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت سڈنی میں واقع تولیدی صحت سے متعلق گروپ سی ای او سے منسلک سو چینن کا کہنا ہے، اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے والے چینی صارفین کی تعداد میں یقینی طور پر اضافہ ہوا ہے اور وہاں علاج معالجہ فراہم کرنے والے آسٹریلیا میں ہمارے میڈیکل کلینک سے شراکت داری قائم کرنے کے منتظر ہیں۔ ہم آسٹریلیا میں محفوظ بار آوری سے متعلق اعلیٰ ترین خدمات کی بنا پر بہت اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں آسٹریلیا میں ہمارے بہت سے ڈاکٹرز اور سٹاف کے ارکان چین کی زبان مینڈرین بولتے ہیں۔ چین کی ایک کنبا ایک بچہ پالیسی کے ہولناک پہلوؤں، مثلاً زبردستی، اسقاط حمل اور بھانج کاری کی جگہ، بہت ممکن ہے بہت جلد بچوں کی پیدائش اور بار آوری کی صنعت کی ترقی لے لے اور اس کی بڑھتی ہوئی طلب کا فائدہ اٹھانے کے لیے غیر ملکی کمپنیاں تیار کری ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب حکیم مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر سکتے تھے، پھر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹوں کا سہارا لیا، اور اب تو مکمل تشخیص ہی لیبارٹری میں بھیجے گئے مریض کے خون وغیرہ کے مختلف نمونوں کے ریزلٹ کی مدد سے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے ٹیسٹ بڑے سے بڑے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے اگر کبھی کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہو پاتا، لیکن اب ڈاکٹروں نے خون کا ایک نیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک قطرے ہی سے علم ہو جائے گا کہ آیا کبھی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات بہت عرصہ پہلے جسم کو متاثر کرنے والا وائرس کسی بڑی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نیا بلڈ ٹیسٹ ویر سکین کہلاتا ہے، اس کے ذریعے 1000 سے زیادہ مختلف وائرس تشخیص کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیفن ایلج، بریگم اینڈ ویمن ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن میساچوسٹس سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا صرف ایک قطرہ درکار ہوتا ہے اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آیا مریض کو کبھی کسی خطرناک وائرس نے متاثر کیا یا نہیں۔ اس کی مثال یوں لیجیے کہ بعض اوقات لوگوں کو برسوں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے، یہ مرض جگر کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایلج کہتے ہیں،
These sorts of viral infections, HIV is another one, can get going for a long time before you start seeing problems.
اس طرح کی وائرل انفیکشنز جن کی ایک اور مثال ایچ آئی وی ہے، علامتیں اور مرض ظاہر ہونے سے بہت پہلے آپ کو متاثر کر چکی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو مرض کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت ہو چکا ہے، ایچ آئی وی کی دوائیں زندگی بچا سکتی ہیں، لیکن ایل ایچ کہتے ہیں کہ اگر تشخیص برسوں پہلے ہو جائے تو ایسی خطرناک انفیکشنز کا علاج بہت پہلے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ویر سکین نامی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے محققین نے امریکہ، پیرو، جنوبی افریقہ اور تھائی لینڈ سے 600 لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے۔ ٹیسٹ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہر ملک کے لوگوں کو خاص طرح کے تقریباً 10 وائرس متاثر کر چکے تھے۔ فی الوقت ڈاکٹر کسی ایک وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی ڈاکٹر بے حد زیرک ہو اور اسے کسی انفیکشن کا شبہ ہو۔ تو ایل ایچ کا کہنا ہے کہ ویر سکین کے ذریعے اب ایک سے زیادہ وائرسز کی موجودگی کا پتہ لگانا ممکن ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ذیابیطس اور لوپس جیسے آٹو امیون امراض کی جڑ کا پتہ لگایا جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک دلہن کے ادھورے خوابوں کی کہانی، تفصیلات فکر و فن۔
تلک آ گئی ڈگر ہم سفر، پھر بھی ہے بے خبر، نہ جانے دل کو کیوں لگی۔
پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے شروع ہونے والا نیا ڈرامہ سیریل سرخ جوڑا ایک فیملی ڈرامہ ہے، جس کے تانے بانے مختلف رشتوں کے گیت بنے گئے ہیں۔ عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو سیریل سے متعلق تفصیلات میں بتایا کہ سرخ جوڑا کی کہانی کا مرکزی کردار ابیہا بچپن ہی سے دل میں ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارنے کا خواب رکھتی ہے، لیکن متوسط خاندان سے تعلق کی بنیاد پر آزاد خیالی ممکن نہیں ہو پاتی۔ تاہم وہ اپنے فطری اور ظاہری خوبصورتی کی بدولت جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔
15 جولائی 2014، آج میری اور رومان کی مہندی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، اور رومان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔
ایک اتفاقیہ ملاقات میں رومان بھی ابیہا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ رومان ایک دولت مند گھرانے کا خوش مزاج نوجوان ہے، اور ابیہا سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے، جسے قبول کر لیا جاتا ہے، اور یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔
سر، جیسے آپ نے کہا بالکل ویسے ہو رہے ہیں۔ سر،
جیسے میں نے کہا تھا، جیسے میں نے سوچا تھا، ویسے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں کیوں۔
سر، رومان صاحب کی پسند تھی، آپ رومان صاحب کی طبیعت اور مزاج سے بخوبی واقف ہیں۔
شادی کے بعد ابیہا پر رومان کی دوہری شخصیت کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ ظاہری شخصیت اور خوش مزاجی کے پردے کے پیچھے رومان ایک انتہائی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج انسان ہے، جو لڑکیوں کی ترقی پسند سوچ کا شدید مخالف ہے۔ اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔
کیا ہو گیا تم کو بھی، اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے؟ مہندی لگوا لو، سب لوگ لگانا چاہ رہے ہیں۔
آپا کو ہاتھ میں لگ جائیں
تو اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لگواؤ۔
نہیں آپا، رومان نے منع کیا۔
سرخ جوڑا کی کہانی عظمیٰ کامران نے تحریر کی ہے، اور ہدایات فیاض ادریس نے دی ہیں۔ نمایاں اداکاروں میں سونیا حسین، اظفر رحمان، لیلا زبیری، نائلہ جعفری، عرفان کھوسٹ، ٹیپو شریف، نادیا افغان اور سباحت بخاری شامل ہیں۔
جو پاس ہے بہت دور ہے، مگر واسطوں بھر ہے
خوشی کے آنسوؤں میں بھیگی زندگی۔
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اطلاعات کے مطابق اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش نے عسکریت پسندوں کو اپنے گروپ میں بھرتی کی ترغیب دینے اور اپنے نظریے کے پروپیگنڈے کے لیے افغانستان کے مشرقی صوبے میں اپنا ایک خفیہ ایف ایم ریڈیو شروع کر دیا ہے، جس کی نشریات وہاں کئی علاقوں میں سنی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
شدت پسند گروہ داعش نے اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اپنی سرگرمیوں کو بڑھاتے ہوئے موبائل ایف ایم ریڈیو قائم کیا ہے۔ ننگرہار سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کئی علاقوں میں داعش کے ایف ایم ریڈیو کی نشریات پر پیغامات سنے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ داعش سے وابستہ جنگجو افغانستان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ننگرہار میں ان کی موجودگی پر افغان حکام تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق موبائل ایف ایم ریڈیو کے قیام کا مقصد داعش کے پروپیگنڈے کی تشہیر اور علاقے کے لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ اس کا اثر کس حد تک ہوگا۔ دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے ایف ایم ریڈیو کا ٹرانسمیٹر عموماً بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور موٹر سائیکل پر اسے ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔
اور ہم نے اس کو اچھی طرح سٹڈی بھی کیا، تو یہ ان کے ٹرانسمیٹر جو ہے وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے رہتے ہیں، اور پیچھے ان کو دکھایا تھا تو اس کے وہ رینج سے نکل جاتے ہیں۔
بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں داعش کے خلاف مقامی افواج کے علاوہ امریکی فورسز بھی کاروائی کرتی رہی ہیں۔
طالبان، افغانستان طالبان جو ہے وہ بھی ان کے خلاف پرستار ہے، اور میرے خیال میں جو یو ایس فورسز ہے انہوں نے بھی ان کو ٹارگٹ کیا، اور 100 کے زیادہ ایجنٹ کے ذریعے سے ان کو مار چکے ہیں۔ تو اگر یہ پالیسی جاری رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر داعش پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔
واضح رہے کہ افغانستان میں حالیہ مہینوں میں داعش اور افغان طالبان کے درمیان بھی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ افغان حکام بھی کہتے رہے کہ داعش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ممالک کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔ پڑوسی ملک افغانستان میں داعش کی موجودگی کی تصدیق کے بعد پاکستانی عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ وہ اس شدت پسند گروہ کے خطرے سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، لیکن پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ واضح رہے کہ پیرس میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد داعش کے خلاف کارروائیوں میں بین الاقوامی سطح پر تیزی آئی ہے۔ پاکستان کا بھی کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری سے تعاون کر رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان پر پھانسی کی سزائیں روکنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ وزیر اعظم نواز شریف کے نام ایک کھلے خط میں کیا۔ پاکستان نے گزشتہ سال پشاور کے ایک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد، جس میں 125 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، پھانسی کی سزاؤں پر کئی برسوں سے عائد غیر اعلانیہ پابندی اٹھا لی تھی۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کی دو بین الاقوامی تنظیموں نے پاکستان سے سزائے موت کے مجرموں کو دی جانے والی پھانسیوں پر عمل درآمد روکنے اور سزائے موت پر 6 سال تک عائد رہنے والی عارضی پابندی کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی وزیر اعظم نواز شریف کے نام مشترکہ طور پر لکھے گئے کھلے خط میں کیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق، پاکستان میں گزشتہ 1 سال کے عرصے میں جن افراد کو پھانسی دی گئی ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو جرم کے ارتکاب کے وقت نابالغ تھے، اور وہ بھی جنہیں فوجی عدالتوں کی طرف سے موت کی سزا دی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ ایشیا کے ڈائریکٹر بریڈ ایڈم نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے جب سے پاکستان نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کی، اس کے بعد سے 300 سے زائد سزائے موت کے مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو عسکریت پسندی اور عام جرائم کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بہتر راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے بقول بہت پہلے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ سزائے موت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ترجمان مصدق ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ہمیں بھی اس پر تشویش ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور ملک میں کچھ لوگ خوف کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں جسے ختم کرنا ضروری ہے۔
جس ملک کے اندر بھی دہشت گردی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جہاں پہ ایک بڑی اسپیشلائز اسپیشل سرکمسٹانسز ہوں، وہاں پہ آپ کو انفارچونیٹلی اسپیشل میجرز لینے پڑتے ہیں, اور یہ کوئی بڑا لائٹلی نہیں حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ جو پھانسیاں ریسٹور کی گئی ہیں, اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں, دیز آر وٹ پیپل ہو ور ٹرمڈ جیٹ بلیک ٹیررسٹ, تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو یہ دس از اے ڈیفیکلٹ ڈیسیزن, بٹ ان نیشنل انٹرسٹ ٹیکنگ
گزشتہ سال پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس حملے میں اسکول بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہوئے تھے. حکومت کی طرف سے اس پابندی کے اٹھائے جانے کے وقت کہا گیا تھا کہ صرف دہشت گردی کے جرائم میں ملوث افراد کو ہی پھانسی دی جائے گی, تاہم بعد میں اس کا اطلاق دیگر جرائم میں سزائے موت پانے والے مجرموں پر بھی کر دیا گیا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کی طرف سے تائیوان کو 1.83 بلین ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کے فیصلے پر چین نے سرکاری طور پر احتجاج کیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں شہناز نفیس سے.
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ طے شدہ معاہدے کے تحت امریکہ تائیوان کو 2 فریگیٹس, میزائلز, 36 جدید طرز کی جنگی گاڑیاں اور 1,200 سے زیادہ دیگر میزائلز فراہم کرے گا. یہ امریکہ کی طرف سے تائیوان کو 1.83 بلین ڈالرز کا اسلحہ فراہم کرنے کے پیکیج کا حصہ ہے. امریکی کانگریس کے پاس اس معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے 30 دن کا وقت ہے. صدر ما نے اس معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے. تائیوان کی حزب اختلاف کی جماعت نے بھی اس معاہدے کی حمایت کی ہے. تاہم چین کے نائب وزیر خارجہ نے بیجنگ میں ایک امریکی نمائندے کو طلب کر کے اس معاہدے کی مذمت کی ہے. چین تائیوان کو اپنے ملک کا حصہ خیال کرتا ہے اور دنیا کے تمام ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تائیوان کو ہتھیار فروخت نہ کرے. تائیوان سے ایک سینئر قانون ساز سائی چینگ یونگ کا کہنا ہے کہ بیجنگ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ تائیوان اس کے ساتھ پر امن تعلقات استوار کرنے کا خواہش مند ہے.
سائی کا
کہنا ہے کہ امن کا قیام دونوں ملکوں کا مشترکہ ہدف ہے. وہ کہتے ہیں کہ تائیوان کسی جنگ کی تیاری نہیں کر رہا بلکہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتا ہے. چین نے 2010 میں امریکہ کے ساتھ فوجی اور سیکیورٹی تعاون معطل کر دیا تھا, جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو 6.4 بلین ڈالرز کا اسلحہ فراہم کرنا تھا. واشنگٹن نے جو بیجنگ کے ساتھ اقتصادی, عالمی حدت اور سیکیورٹی کے عالمی مسائل پر مل جل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے, تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنا بند کر دیا تھا, جس کے بعد تائیوان نے جواب میں ہتھیاروں کے اپنے نظام کو فروغ دیا. دنیا کی طاقتور فوج کی فہرست میں تائیوان کا نمبر 15 ہے, جبکہ چین کی فوج دنیا کی 3rd طاقتور فوج تصور کی جاتی ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لیبیا کے حریف حکومتوں کے ارکان نے ایک امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں, باوجود کہ اس متنازع معاہدے کے جائز ہونے کے بارے میں خدشات موجود ہیں. اقوام متحدہ کے ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے پر وفود نے موراکو میں ایک تقریب میں دستخط کیے. اس امن معاہدے کا مقصد اس بدامنی کو روکنا ہے جس نے سن 2011 میں معمر قذافی کی معزولی کے بعد سے لیبیا کو افراتفری کا شکار کر دیا ہے. معاہدے کے تحت 40 دن کے اندر ایک نئی متحدہ حکومت بنائی جائے گی, جس میں تبروک میں قائم بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور طرابلس میں اسلامی پشت پناہی والے ادارے کے ارکان شامل ہوں گے. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کرد لیڈروں سے بات کرنے کے لیے شمالی عراق پہنچے ہیں. وہ داعش کے خلاف لڑائی کو وسعت دینے پر مذاکرات کریں گے. اربیل ایئرپورٹ پر جمعرات کے روز قوبات طالبانی نے کارٹر کا استقبال کیا, جو عراقی خود مختار کرد علاقے کے نائب وزیر اعظم ہیں. بعد میں کردش صدر مسعود بارزانی اور علاقے میں موجود امریکی فوجیوں سے کارٹر کی ملاقات ہوگی. کارٹر نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کردش پیشمرگہ نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے جو ہمیں اس لڑائی میں نظر آئی ہے, اور وہ اس قابل ہیں اور انہوں نے اپنی فورسز کو متحرک کیا ہے کہ وہ داعش کو شکست دے سکیں اور علاقے کے انتظام کو احسن طریقے سے چلا سکیں. اس سے پہلے بدھ کو عراق کے غیر اعلانیہ دورے میں ایش کارٹن نے عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی اور اپنے عراقی ہم منصب خالد العبیدی سے ملاقاتیں کی تھیں۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی سے ایک درجن لڑاکا جیٹ طیارے واپس لے کر برطانیہ میں اپنے اصل اڈے کے حوالے کر دے گا۔ نومبر میں شام اور عراق میں داعش کے شدت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں کے سلسلے میں 6 F-15E طیارے اسٹرائک ایگلز اور 6 F-15C ایگلز فضا سے فضا میں مار کرنے والے ترکی کے انجرلیک ایئر بیس روانہ کیے گئے تھے تاکہ ملک کی دفاعی صلاحیت بڑھائی جا سکے۔ یہ فیصلہ بدھ کے روز امریکہ کی یورپی کمان نے جرمنی میں کیا، جس سے ایک ہی روز قبل امریکی وزیر دفاع ایش کارٹن نے انجرلیک ایئر بیس کا دورہ کیا تھا۔ امریکہ اور کیوبا دو طرفہ تجارتی پروازیں بحال کرنے کے سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور یوں سرد جنگ کے دو حریفوں کے مابین تقریباً 50 سال بعد فضائی سروس شروع ہو سکے گی۔ دونوں ملکوں کے حکام پیر سے واشنگٹن میں حتمی سمجھوتے کی جزیات طے کرنے سے متعلق بات چیت کرتے آ رہے ہیں۔ اس سمجھوتے کی تفصیلات پر کئی ماہ سے کام جاری ہے۔ کیوبا کی وزارت خارجہ میں شمالی امریکی امور کی ڈائریکٹر جوزفینا ویڈال نے صحافیوں کو بتایا کہ طرفین نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط سے متعلق کام میں پیش رفت کی ہے، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا۔ صدر باراک اوباما جمعرات کے روز اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات کر رہے ہیں۔ واشنگٹن سے باہر انسدادی دہشت گردی کے قومی مرکز میں اس اجلاس میں ملکی حفاظت اور دہشت گرد حملوں سے اسے محفوظ رکھنے کی حکومتی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد متوقع طور پر صدر اس بارے میں بیان دیں گے۔ امریکہ کے مرکزی بینک نے شرح سود میں جزوی اضافہ کر دیا ہے۔ اضافے سے بین الاقوامی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس بارے میں عالمی سطح پر ماہرین مختلف اندازے لگا رہے ہیں۔ 7 سال کے بعد ہونے والے اس اضافے کا عمومی طور پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں اور ماہرین نے امریکی فیڈرل بینک کی طرف سے شرح سود میں اضافے کا عمومی طور پر خیر مقدم کیا ہے۔ 2008 میں بین الاقوامی سطح پر معاشیاتی بحران کے بعد پہلی مرتبہ امریکی وفاقی بینک نے شرح سود میں جزوی اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ 7 برسوں کے دوران وفاقی بینک نے ملکی اور بین الاقوامی معیشت کو سہارا دینے کے لیے شرح سود کو تقریباً 0 درجے پر رکھا ہوا تھا۔ بینک کے اس فیصلے کی توقع کی جا رہی تھی۔ امریکی فیڈرل بینک کی چیئرپرسن جینٹ یلن کہتی ہیں،
I think it's important not to overblow the significance of this first move. It's only 25 basis points.
امریکی فیڈرل بینک کی چیئرپرسن کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں یہ بات اہم ہے کہ پہلی مرتبہ یکدم اضافہ نہ کیا جائے، اسی لیے 0.25% کا اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ مالیاتی پالیسی بدستور معیشت کے لیے سازگار رہے گی۔ دوسری طرف ایشیا اور یورپ کی مارکیٹ نے بھی اس فیصلے کے بارے میں مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اس نے امریکہ کی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایشیا میں اسٹاک مارکیٹ میں بہتری دیکھنے میں آئی، جبکہ یورپ کی کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں جزوی اضافہ ہوا ہے۔ سوئس بینک کے ایک اعلیٰ اہلکار کا کہنا ہے کہ ہمیں اس اضافے کی پہلے سے توقع تھی، چنانچہ اس کے بارے میں ہمارا رد عمل مثبت ہے۔ ویسے بھی اس اضافے سے منڈی میں کوئی بڑا اتار چڑھاؤ دیکھنے میں نہیں آئے گا، اور یہی ہماری توقع تھی۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین نے اس اضافے پر محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین کے معاشیاتی ماہر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اضافے کا احتیاط سے تجزیہ کر رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ 2010 سے چین کی شرح نمو میں مستقل کمی آ رہی ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی سست رو معیشت کی وجہ سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شرح سود میں فی الحال اضافہ نہ کیا جائے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر کا کہنا ہے کہ حال ہی میں سیاسی تشدد کا شکار ہونے والا ملک برونڈی اپنے بھیانک اور انتہائی مشکلات کے شکار ماضی کی طرف لوٹ رہا ہے، جسے بین الاقوامی برادری کے بھرپور رد عمل سے روکا جانا چاہیے۔ ہائی کمشنر زید راد الحسین نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو جمعرات کے روز بتایا کہ برونڈی کو سرحدوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، حکومت نواز ملیشیا کو غیر مسلح کرنا اور ملک میں اسلحے کے بہاؤ کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ 400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اپریل میں شروع ہونے والے تشدد کے بعد سے 3500 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ صدر اوباما نے حکومت کو مکمل طور پر فعال رکھنے کے لیے بدھ کو فنڈنگ کے ایک ہنگامی قانون پر دستخط کیے ہیں۔ جب تک کانگریس حتمی بجٹ پر رائے شماری نہیں کر لیتی، یہ قانون حکومت کو منگل تک فعال اور اس ہفتے جزوی طور پر بند ہونے سے روکے گا۔ توقع ہے کہ کانگریس کے دونوں ایوان جمعرات تک سن 2016 کے لیے 1.1 خرب ڈالر کے بجٹ کی منظوری دے دیں گے۔ اس بجٹ میں کاروباری اداروں اور افراد کو ٹیکسوں سے چھوٹ کے مقبول اقدامات کو توسیع دی جائے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔
In the Bay Area alone, 1.2 million people struggle to find enough to eat. So what can you do? What if I told you that we could reduce food waste and feed thousands of hungry people?
امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون کومل احمد نے ایک موبائل فون اپلیکیشن تیار کی ہے جس کی مدد سے ہزاروں مستحق اور بے گھر افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔
Food. It's what allows us to learn. To work and to live better. It's what brings us to the table. What moves us forward.
25 سالہ کومل احمد ایک غیر منافع بخش کمپنی فیڈنگ فارورڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کی کمپنی سین فرانسسکو شہر کے فوڈ بینک اور بے گھر افراد کی پناہ گاہوں کے ساتھ مل کر بچے ہوئے کھانے کی تقسیم کا منظم عمل چلا رہی ہیں۔
To me, food is a fundamental human right. And it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, so many people end up begging for it.
کومل احمد نے آن لائن ویب سائٹ فوڈ بیسٹ کو بتایا کہ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے میں زیر تعلیم تھی تو ایک روز یونیورسٹی کے کیمپس کے قریب ایک نوجوان شخص نے مجھے روکا اور مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے، جس پر بہت اصرار کے بعد میں نے اس شخص کو اپنے ساتھ دوپہر کے کھانے کی دعوت دی، اور دوران گفتگو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے جو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے بے گھر ہو گیا ہے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا مجبور ہو سکتا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایک منصوبے کا آغاز کیا، جس پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ڈائننگ ہال سے بچا ہوا کھانا مقامی بے گھر افراد کو عطیہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ان کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا اور 3 سال کے اندر اندر امریکہ بھر کے 140 دیگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
کومل احمد کہتی ہیں کہ بھوک بہت بری چیز ہے، یہ ہر جگہ خطرناک ہوتی ہے، اور امریکہ جو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے، یہاں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو سامعین، فیڈنگ فارورڈ اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے؟
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems, and we're using technology to feed more people faster while simultaneously
eliminating food waste. اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ فروش کمپنیاں اور تقریبات کا انتظام کرنے والی تنظیمیں اپنا بچا ہوا کھانا اپنے ہی علاقے کے اندر ضرورت مند افراد کو عطیہ کر سکتی ہیں۔ فیڈنگ فارورڈ کمپنی ویب سائٹ اور فون ایپ کے ذریعے اضافی خوراک رکھنے والے کاروباری اداروں اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے، جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کے سپرد کرتا ہے۔ فیڈنگ فارورڈ اب تک سین فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں۔ کومل احمد کے مطابق، جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔
Whenever we have catering events, we always have a ton of extra food left over. It's just great that they're able to take what otherwise would have been wasted and
انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے شہر ہیں جہاں ہر روز بڑے پیمانے پر خوراک کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں اپنے علاقے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظام یہاں کام کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتا ہے۔ سامعین، پاکستان میں بھی روزمرہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت ضیاع ہوتا ہے۔ اگر عام گھروں کی ہی بات کی جائے تو روزانہ کتنا ایسا کھانا ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹلوں، اسکول کالج کے ہاسٹلوں اور بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء، روٹی، پھل، سبزیاں بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں، خاص طور پر پکا ہوا کھانا۔ اگر ہم اسی کھانے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریں تو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ زیادہ تر کھانا شادی بیاہ کے موقع پر ضائع ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور بعد میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کومل احمد جیسے نوجوانوں کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے، جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہوں۔ رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے ہوئے کھانے کے ساتھ مسائل صرف ترقی یافتہ ملکوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ افریقی ممالک، مثلاً جنوبی افریقہ میں بھی موجود ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے، جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے، جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے، اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازاً 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت خاص کی خدمت ہے، اور آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر، جہاں حال ہی میں امریکی طالب علموں اور سائنسی ایجادات کرنے والے نو آموزوں کی بنائی ہوئی جدید تخلیقی اور نئی ایجادات کی نمائش ہوئی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کہتے ہیں کہ امریکہ جدید اختراعات اور ایجادات کرنے والی ایک ایسی قوم ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے راب وڈال ہیں، جو اس نمائش میں پیش کی جانے والی کچھ جدید ترین ایجادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نمائش کا اہتمام کرنے والوں میں کانگریشنل روبوٹک کاکس بھی شامل ہے، اور کانگریس رکن راب وڈال اسی کاکس کے شریک چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریشنل انوینشن کاکس بھی ہے، جس کا مقصد روبوٹس اور جدید ایجادات کو فروغ دینا ہے۔ یہاں پر ایسی ہی ایجادات میں شامل ایک نقشہ تیار کرنے والا روبوٹ بھی ہے، جسے میپنگ روبوٹ کہتے ہیں۔
So this robot drives around, it drives actually up and down aisles of stores, it recognizes where objects are located.
کوگنیٹو آپریشنل سسٹمز کے صدر یوناس کلیولینڈ کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، اسٹورز کے اندر یہاں سے وہاں تک گھومتا ہے، اور اسے اس بات کی پہچان ہے کہ کون سی چیزیں کس شیلف پر مل سکتی ہیں، اور پھر اسی حساب سے یہ نقشہ بھی تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روبوٹ خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی مدد بھی کرتا ہے، جن میں آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا ASD اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا ADHD سے متاثرہ بچے شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کوگنیٹو سائنسز شعبے کے تنگ چو شو کہتے ہیں کہ اس مخصوص گیم کے ساتھ ہم ASD اور ADHD سے متاثرہ بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان میں بہتر سماجی رویے اور سماجی ہنر پیدا ہو سکیں۔ یہاں اس ایونٹ یا نمائش میں ایک ایسا ڈرون بھی دیکھا جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے۔ ایچ کے روبوٹکس LLC کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وارن ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ پرندے کی مانند ڈرون اس اسلحے اور خود ساختہ دھماکہ خیز مواد کو تلاش کرتا ہے جو ابھی پھٹا نہیں ہوتا۔ اسی نمائش میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، جن میں ایک 3D اسکینر بھی ہے جو امریکی بحریہ کے لیے کانوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روبوٹ سانپ ہے جس کے سر پر کیمرہ لگا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی سرنگوں میں داخل ہو کر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس نمائش میں بہت سے روبوٹ اور ایجادات سرکاری اداروں یا پھر بڑے اداروں کی طرف سے تیار کی گئی ہیں، لیکن ناسا خلائی ٹیکنالوجی مشن ڈائریکٹوریٹ کے اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ نجی سطح پر افراد اور چھوٹے گروپ بھی اختراعات اور ایجادات میں کامیاب ہو سکتے ہیں.
اسٹیفن
یورزک کہتے ہیں کہ انہیں چیلنج دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور مالی امداد بھی, اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین حل پیش کرتے ہیں. نمائش میں موجود روبارٹس نے بیشتر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے. ان میں کانگریس رکن ڈینا روڑباخر بھی شامل ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی میں پیش رفت ان اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں. کانگریس رکن کا کہنا ہے کہ یہی بچے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی نئی ایجادات کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہتر معیار زندگی کا راستہ ہموار کرتے ہیں. ڈینا روڑباخر کا کہنا ہے کہ محنت کرنے کے لیے مزید دولت درکار نہیں, بلکہ ٹیکنالوجی کو ترقی دینا مقصود ہے جو انہی کوششوں میں اضافہ کرتی ہے جن سے کارکردگی کہیں بہتر ہو جاتی ہے. سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی, کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. بہجت جیلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یوکرین کے اپنے ایک حالیہ دورے میں نائب صدر جو بائیڈن نے ان اقتصادی اور سیاسی اصلاحات کا اعتراف کیا جو اس ملک میں گزشتہ برس کی گئی ہیں. انہوں نے اصلاحات کے عمل کو تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور یوکرین کے اس کام میں مدد کے لیے امریکہ کی جانب سے 13 کروڑ ڈالر کی مجوزہ اضافی رقم کا بھی اعلان کیا. تاہم یہ کانگریس سے صلاح مشورے کے بعد ہی فراہم ہو سکے گی. یہ نئے فنڈز اصلاحات کو آگے بڑھانے, بدعنوانی کا مقابلہ کرنے اور ضوابط کو بہتر بنا کر اور شفاف انداز میں سرکاری صنعتی اداروں کی نجکاری کے ذریعے مزید سرمایہ کاری میں یوکرین کی مدد کریں گے. اس کے علاوہ اس اعانت سے تجارت میں یوکرین کی صلاحیت بڑھے گی اور چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے سرمایہ تک رسائی بہتر ہوگی. توانائی کے حصول کی ضمانت ہوگی اور سول سوسائٹی اور غیر جانبدار ذرائع ابلاغ کی حوصلہ افزائی ہوگی. یہ نہایت اہم ہے کہ بدعنوانی کا یوکرین کے سیاسی کلچر سے مستقل خاتمہ کر دیا جائے. جیسا کہ نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کے لوگ بدعنوانی کے سرطان کی بنا پر اپنی امیدوں کو پاش پاش ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. نائب صدر جو بائیڈن نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ روس اور روس کی پشت پناہی رکھنے والے علیحدگی پسندوں کی جانب سے جاری جارحیت کے پیش نظر امریکہ یوکرین کے عوام کے ساتھ بدستور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ ڈون باس کے مشرقی یوکرینی علاقے میں تنازع کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ منسک معاہدے میں طے شدہ خاکہ ہے. روس پر لازم ہے کہ وہ منسک معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کرے اور ڈون باس میں منصفانہ, آزادانہ اور محفوظ مقامی انتخابات کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنے کی خاطر یوکرین کے ساتھ تعمیری انداز میں کام کرے. کرائمیا کے معاملے پر نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مجھے یہ بالکل واضح کرنے دیں کہ روس کی جانب سے کرائمیا پر غیر قانونی یلغار کو نہ ہم تسلیم کریں گے اور نہ ہی بین الاقوامی برادری. قبضے کی یہ کارروائی بین الاقوامی قانون کے منافی ہے, یہ غلط ہے اور کسی بھی صورت میں ہم اسے قبول نہیں کریں گے. نائب صدر بائیڈن نے کہا کہ یوکرین دوراہے پر کھڑا ہے. اگلے برس کے حالات سے اندازہ ہوگا کہ آئندہ کی نسلوں کے لیے ملک کے مستقبل کو کس طرح متعین کیا جائے گا. یہ یوکرین کے لیڈروں پر منحصر ہے کہ وہ مل جل کر کام کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یوکرین جمہوریت, اقتصادی خوشحالی اور یورپ اور بحر اوقیانوس کے ملکوں کے درمیان باہمی ربط کے راستے پر گامزن ہو سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر تھیں نشوان کالی. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام میری کہانی میں آج ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کریں گی جو پشاور کے آرمی اسکول پر ہونے والے بچوں کی یاد میں منایا جا رہا ہے جو حملہ پچھلے سال ہوا تھا. اب سے کچھ دیر کے بعد یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس کی پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.